مناجات کے اشعار ہیں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے. اچھا چلو اچھا ہوا اس کو بھی دیکھ لیجیے یہیں رکھ لیں جاتے ہوئے اس کو پڑھنا اس کو کتاب کو الگ رکھنا ہے کسی ہوئی بھی ہے ابھی تو اس کے اوپر رکھ دیں جاتے ہوئے پھر دونوں لے لیے گا. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. جا رہے جائیے کیسے بیٹھے گا گھر والے آئے. اچھا وعلیکم السلام. مناجات کے اشعار ہیں دعا ہے یہ اللہ تعالی سے ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے. اس میں حضرت نے فرمایا کہ ایسی صورت اس میں بلیغ ہے اس لیے لفظ صورت سے مراد حسین صورتیں بھی ہیں کیونکہ عشق مجازی عذاب الہی ہے. صورت و نگاہ کی حفاظت نہ کرنے سے صورت دل میں بس جاتی ہے اور پھر اس جو دل اللہ کے لیے بنا ہے اس دل میں اللہ کے بجائے وہ حسین صورت بس جاتی ہے اور بندہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اس میں اس حرام عشق میں حرام کاری میں ایسے مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا بالکل قبلہ پلٹ جاتا ہے یعنی پیٹھ اللہ کی طرف اور رخ اس کا بجائے کعبۃ اللہ کے اللہ کے اس کا رخ پلٹ کر اس معشوق کی طرف ہو جاتا ہے. اور دوسری مراد اس سے یہ بھی ہے کوئی ایسی صورت جو اللہ سے غفلت کا باعث بنے اللہ کی نافرمانی کا ماحول ہو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو بے پردگی کا ماحول ہو نامحرموں کا اختلاط ہو گانے بجانے کی محفل ہو یا اور کوئی گناہ کبیرہ ہو رہا ہو ویسے موقع سے یا کوئی کہیں غیبت ہو رہی ہو غیبت بھی بڑا گناہ ہے اور اکثر لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں اور اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ غیبت جب ہم کسی کی برائی کر رہے ہیں غیبت نام ہے کسی کی برائی اس کے پیچھے کرنا ویسی بات کہنا کہ اگر وہ سامنے ہو تو اس کو برا معلوم ہو اس کو غیبت کہتے ہیں. تو بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم تو جو برائی بیان کر رہے ہیں کسی کی واقعتاً وہی بات اس میں سچ بات کہہ رہے ہیں. تو سمجھ لینا چاہیے کہ کسی کو غیبت کہتے ہیں کسی کے اندر کوئی برائی ہے اس کو اس کے پیچھے بیان کرنا یہی غیبت ہے. اور اسی کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے. اور حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا غیبت کا گناہ زنا سے بھی بڑا ہے زنا سے خطرناک ہے اس لیے کہ زنا تو حق اللہ ہے. اگر کسی نے ایسا کوئی حرام کام کر لیا اللہ سے توبہ و استغفار کر کے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے. لیکن اگر کسی کی غیبت کر ڈالی اور اس کو خبر بھی ہو گئی تو جب تک وہ بندہ جس کی غیبت کی ہے معاف نہیں کرے گا اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوگا. اور غیبت کرنے والے کی ساری نیکیاں قیامت کے دن اس کو دے دی جائیں گی جس کی غیبت کی ہوگی. ایسے شخص کو قیامت کے دن کا مفلس کہا گیا ہے آخرت کا مفلس کہ یہاں تو بہت نیکیاں تلاوت ذکر و اذکار کر لیا اور جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا تم نے فلاں فلاں کی غیبت کی تھی فلاں فلاں کی غیبت کی تھی. وہاں تو کچھ چھپا نہیں رہے گا ہمارے خود اعضا بولیں گے، ہماری زبان گواہی دے گی کہ ہاں یہ سارے جو ہاتھ پیر ناک آنکھ کان یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ اللہ کی ملک ہیں، یہ اللہ کے مطیع ہیں، یہ تو ہمیں تھوڑے عرصے کے لیے امانت دیے گئے ہیں کہ ان کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرو، جو ٹھیک ٹھیک استعمال نہ کرے گا قیامت کے دن یہ اعضا اللہ کے ہاں گواہی دیں گے، زبان کہے گی کہ اس نے ہم سے غیبت کی تھی، ہمارے جھوٹ بولا تھا اور فلاں فلاں آدمی کو ایزا پہنچائی تھی، یہ سب اعضا ہمارے بولیں گے قیامت کے دن، ہاتھ بتا دیں گے کہ اس نے چوری کی تھی یا حرام بوسہ لیا تھا، لب بتا دیں گے، آنکھیں بتا دیں گی کہ اس نے بدنگاہی کی تھی، فلاں فلاں کو دیکھا تھا، سارے اعضا بولیں گے، کہ پیر بھی بولیں گے کہ یہ فلاں فلاں جگہ برائی کرنے کے لیے کیا تھا، وہاں کوئی بات چھپی نہیں رہے گی، پھر یہ زبان جب گواہی دے گی غیبت کی ہوگی، توبہ نہیں کی ہوگی، معاف نہیں کرایا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا کہ اس شخص کی نیکیاں جس نے غیبت کی ہے اس کی جو نیکیاں ہوں گی وہ اس شخص کو دے دی جائیں گی جس کی غیبت کی تھی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، تو ایسے شخص کو قیامت کے دن قیامت کے مفلس کہا گیا ہے کہ وہاں لے کے تو بہترین بہت سی نیکیاں لیکن بعض گناہ ایسے کیے کہ جس کو کہتے ہیں نیکی برباد گناہ لازم، تو مراد یہ ایسی صورت سے ہر وہ صورتحال بھی ہے، ایک تو حسین چاہے مرد عورتوں کو عورتیں مردوں کو دیکھیں وہ بھی حرام، اور نامحرم مردوں کو دیکھنا اسی طرح مردوں کو جو ہے وہ عورتوں کو نامحرم عورتوں کو دیکھنا حرام ہے، تو ایسی صورت بھی اور ایسی صورتحال بھی کہ جو جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، گانا بجانا یا اختلاط بے پردگی، نامحرم آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں مل جل رہے ہیں بے پردگی ہے، اور ایسے ہی وہاں کوئی بھی گناہ کا کام کوئی بھی منکر ہو رہا ہو، تصویر کشی ہو رہی ہو، یہ سب ایسی جگہ، ہمارے حضرت فرماتے تھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو خود پردہ کرتے ہیں، ہم وہاں کونے میں ہو کر بیٹھ جائیں گے، دوسرے لوگ گناہ کر رہے ہیں گناہ ہم کو ہوگا، میرے حضرت نے اس کی کیسی پیاری تشریف وضاحت فرمائی کہ دیکھو بھائی جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے وہاں اللہ کا غضب نازل ہوگا یا رحمت، اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے، جیسے ایک جگہ اگر پتھر برس رہے ہوں کوئی آپ سے کہے آئیے ان پتھروں کی بارش میں ذرا آپ یہاں آئیے قورمہ بریانی مدے مدے کا رکھا ہے کھائیے، آپ کہیں گے تم کیسے بے وقوف ہو، یہ پتھر برس رہے ہیں میں تو آپ کے قورمہ بریانی نہیں کھا سکتا، تو ایسے ہی وہاں اللہ کے غضب کے پتھر برس رہے ہیں، رحمت تو نہیں برس رہی، وہاں اللہ کا غضب برس رہا ہے، تو ہم جائیں گے وہاں تو ہم پر بھی برسے گا، اس لیے کہ بارش جب ہوتی ہے ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ 100 آدمی گیلے ہو رہے ہیں اور درمیان میں ایک آدمی خشک بیٹھا ہوا ہے، جہاں بارش ہو رہی ہوگی جس چیز کی ضرور اس میں وہ مبتلا ہو جائے گا، تو ایسے ہی جہاں گناہ کا ماحول ہو اللہ کی نافرمانی کا ماحول ہو وہاں ہم چاہے خود پردہ کرتے ہیں لیکن وہاں جانا جائز نہیں ہے، اور بھی مثالیں بہت سی حضرت نے فرمائی ہیں،
ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے، اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے،
یہ اشعار جو ہوتے ہیں اللہ والوں کے جو اشعار ہوتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے مقتبس ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ گناہ میں اور مجھ میں اتنی دوری کر دے کہ جیسے مشرق و مغرب کے درمیان ہوتی ہے، کیا معلوم یعنی کہ مشرق اور مغرب میں اتنی دوری ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ مشرق اور مغرب کبھی آپس میں ملتے نہیں، اتنی دوری مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ گناہ سے اتنا دور کر دے، کیونکہ آپ سے غفلت ہمیں منظور نہیں ہے، ایک لمحہ بھی غفلت ہمیں منظور نہیں ہے آپ سے، گناہ اللہ سے غافل کر دیتا ہے، اور گناہ جب کرتا ہے بندہ جب اللہ سے غافل ہوتا ہے، جب اللہ کی جس بندے کے دل میں اللہ کی بڑائی اللہ کی عظمت اللہ کا خوف نہیں ہوتا گناہ میں وہی مبتلا ہوتا ہے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا ان سے بہت دور میرا دل کر دے، اے خدا بہت دور میرا دل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے، آپ اے خدا دل پہ میرے ساز و نازل کر دے، اے خدا دل پہ میرے ساز و نازل کر دے، اے خدا دل پہ میرے ساز و نازل کر دے، جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے، جو میرے درد محبت تو بھی کامل کر دے، اے خدا دل سے میرے ساز و نازل کر دے، اے خدا دل پہ میرے ساز و نازل کر دے، جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے، جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے،
خبر نہیں ہوں گا
اصلاح خواتین، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف کتابوں سے ملفوظات کو جمع کیا گیا ہے اس مجموعے میں، ہندوستان کے مولانا زید مظاہری صاحب انہوں نے ان کو ترتیب دیا اور چھاپا ہے اور یہاں پر ہم کو بھجوایا ہے. اس میں سب سے پہلے عقائد کا بیان تھا، پھر اس کے بعد بعضی رسومات جو ہم نے ہندوؤں سے آئی ہیں، بعضی توہمات وہم کی باتیں، جو جیسے رات کو جھاڑو دینا اور رات کو ناخن کاٹنا، یہ سب چیزیں ان کے اندر شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے، ہمارے ایسی چیزوں کو بہت رحم کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور اسی طرح شادی بیاہ کی رسومات, منگنیاں, مائیوں بٹھانا اور دوسری رسومات, یہ سب ہندوؤں کی نقل سے مسلمانوں کے اندر آ گئی ہیں, اور اچھے اچھے مسلمان گھرانوں میں ان کو بڑے اہتمام سے کیا جاتا ہے. یہ سب اللہ کی نافرمانیاں ہیں. اسی وجہ سے آج کل جو رشتے ہوتے ہیں ان میں بہت جلد جھگڑے پڑ جاتے ہیں, محبت بھی نہیں رہتی آپس میں, اور رسومات کی وجہ سے شکایتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. تو چونکہ ایسی باتوں میں, اللہ کی نافرمانی میں برکت بھی نہیں رہتی, محبت بھی نہیں رہتی. اللہ کے فرما بردار لوگ سیدھے سادھے جو رہتے ہیں ان کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالتے ہیں, سکون بھی دیتے ہیں, ان کو خوشی بھی عطا کرتے ہیں. اس کے بعد پھر نماز کا بیان تھا, اس کے بعد پھر روزے کا, پھر حج کا, اور پھر نفل اذکار کا بیان تھا. اس میں میں نے پہلے بھی وضاحت کر دی ہے کہ فرائض, واجبات اور سنت موکدہ اور جتنے دین کے بنیادی ارکان ہیں اس کا تو اس پر تو عمل کرنا فرض ہے, وہ تو گویا ایک فرض ڈیوٹی ہے, لیکن اس کے علاوہ کچھ نفل اذکار جو ہے وہ کرنے چاہیے. جیسا کہ ایک ملازم, ایک شخص, کوئی دو ملازم رکھتا ہے اور ایک ملازم سے طے, دونوں ملازموں سے طے ہوتا ہے کہ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے, اس وقت سے اس وقت تک ڈیوٹی کرنی ہے اور یہ کام تمہارے ذمے ہے. تو ایک ملازم اپنا کام پورا کرتا ہے, لیکن اگر اس سے تقاضا کرتے ہیں کہ بھائی ذرا تھوڑی دیر اور ٹھہر جاؤ, وہ کہتا نہیں میرا ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو گیا, میں جا رہا ہوں. اور ایک ملازم ہے وہ اپنے مالک کا زیادہ خیال بھی رکھتا ہے, ایسے کام بھی کر دیتا ہے جو اس کی فرائض میں شامل نہیں ہے, اور اسی طرح کچھ وقت بھی زیادہ دے دیتا ہے تو مالک اس سے زیادہ خوش رہتا ہے اور اس کو کچھ انعام و کرام بھی دے دیتا ہے. یہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے کہ فرض نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ تو ساری چیزیں فرض ہیں, اگر نہیں کی تو جہنم کی وعید ہے, لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ نوافل اذکار وغیرہ بھی پڑھے, کچھ تلاوت بھی کر لی, تو اللہ تعالیٰ کے انعام و کرام, ان کے فضل سے اس کی امید رکھنی چاہیے, انعام و کرام بڑھ جائے گا اس کا. اب جو ہے اس میں باب, وہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام, یعنی ہمارے یہاں اس میں بہت کمزوری پائی جاتی ہے, مردوں میں بھی عورتوں میں بھی یہ کمزوری ہے کہ تلاوت کا اہتمام نہیں ہوتا. اس سے متعلق حضرت نے یہ لکھا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قرآن مجید پڑھا کرو, کیونکہ وہ قیامت کے روز سفارشی بن کر آئے گا اور ان کو بخشوائے گا. اور ایک بات اس میں ضروری یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کی تجوید کو سیکھنا ضروری ہے, اگر سیکھے بغیر پڑھیں گے, کیونکہ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے, قرآن اللہ کے کلام کو سیکھنا فرض ہے اور اس کو تھوڑا بہت پڑھ لینا, تو ضروری ہے کہ اس کو سیکھ کر پڑھا جائے, کیونکہ اگر غلط سلط پڑھ دیا اس کے معنی بدل جائیں گے اور بجائے ثواب کے گناہ لازم آئے گا اور اللہ کی ناراضگی ہوگی. تو قرآن پاک کو سیکھنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے. کسی قاری صاحب سے اگر 10-15 منٹ روزانہ, 20 منٹ تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھ لے, تو انشاءاللہ تعالی قرآن پاک پڑھنا صحیح ہو جائے گا, اور اسی طرح نماز بھی ہماری درست ہو جائے گی, کیونکہ اگر قرآن پاک صحیح نہ ہوگا تو ہماری نماز بھی صحیح نہیں ہوگی. بیہقی نے حدیث نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی تمام عبادتوں میں افضل قرآن مجید کا پڑھنا ہے. اور امام احمد نے حدیث روایت کی ہے کہ قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سب سے اچھا وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کے سینے میں کچھ قرآن نہ ہو وہ تو ایسا ہے جیسے اجڑا ہوا گھر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص نے کلام اللہ میں سے ایک حق پڑھا اس کو ایک نیکی ملتی ہے, اور ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہے. اور میں یوں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف, لام ایک حرف, اور میم ایک حرف ہے, یعنی 30 نیکیاں مل گئیں. الف لام میم پڑھا, 30 نیکیاں مل گئیں. اسی میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو معنی سمجھے بغیر پڑھنا نعوذ باللہ بیکار ہے, وہ بالکل جاہل لوگ ہیں, کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پڑھنے پہ دست نہیں کی فرما رہے ہیں اور الفاظ کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کا وعدہ فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یہ ہے نا آیت پوری کہ ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. آج بچے مسلمانوں کے بچے بچے کے سینے میں، کتنے بچوں کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو محفوظ کیا. یہ قرآن پاک کے الفاظ بھی معمولی چیز نہیں ہے، ان کو پڑھنا چاہے معنی اگر نہیں بھی معلوم ہو، اگرچہ معنی سمجھ کر پڑھنا اور زیادہ افضل ہے اور سمجھنا بھی چاہیے تاکہ اس پہ عمل کی بھی توفیق ہو. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو یہ معنی سمجھے بغیر پڑھنا بیکار ہے، وہ بالکل جاہل اور بددین لوگ ہیں. مسلمانوں، ان حدیثوں میں غور کرو اور قرآن مجید حاصل کرنے اور اولاد کو پڑھانے میں کوشش کرو. اگر پورا قرآن پڑھنے پڑھانے کی فرصت نہ ہو تو جتنا ہو سکے اسی کی ہمت کرو. لڑکا ہو یا لڑکی، قرآن شریف پورا نہ ہو آدھا ہی صحیح، یہ بھی نہ ہوا اخیر کی طرف سے ایک ہی منزل پڑھا دی جائے، یعنی جو اما قاری کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں وہ تو پڑھانا پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کو قاری صاحب سے سیکھ لینا چاہیے. اور لڑکیوں کو لڑکیوں عورتوں سے پڑھوانا چاہیے، کیونکہ لڑکیوں کا مرد استاد سے پڑھنا، جب ذرا ہوشیار ہو جائیں پھر مرد استاد سے نہ پڑھانا چاہیے لڑکیوں کو. اللہ کا شکر ہے کہ یہاں بہت گھروں کے اندر ہر جگہ پاکستان میں ہمارا اللہ کا شکر ہے ملک بہت ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس میں ہیں، تو جگہ جگہ قرآن پاک کے مدرسے ہیں، وہاں سکھانا چاہیے. لڑکا ہو یا لڑکی، قرآن شریف پورا نہ ہو آدھا ہی صحیح، یہ بھی نہ ہوا آخر کی طرف سے ایک ہی منزل پڑھا دی جائے، اس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں نماز میں کام آئیں گی. الغرض سب مرد عورتیں قرآن پڑھ لیں، اگر کوئی دوبارہ نہ پڑھ سکے وہ زبانی ہی کچھ صورتیں یاد کر لیں. یہ سب سے کم درجے کی چیزیں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں مدارس اتنے ہیں اور اتنی محنت ہوتی ہے کہ اللہ کے فضل سے ہر مسلمان گھرانے میں ہر کسی کو کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھنا آتا ہی ہے، لیکن اور اچھا کر لے اس کو اچھی طرح پڑھے. اور جو شخص جتنا پڑھ لے، خواہ پورا خواہ تھوڑا، اس کو ہمیشہ پڑھتا رہا کرے تاکہ یاد رہے، ورنہ پڑھا اور بے پڑھا سب یکساں ہو جائے گا، بھول جاتا ہے پھر آدمی. اگر قرآن حاصل کرنے کی یعنی پڑھنے اور سیکھنے کی ہمت نہیں یا فرصت نہیں تو کسی قرآن پڑھنے والے کے پاس بیٹھ کر سن ہی لیا کرے، حدیث پاک میں اس کا بھی ثواب آیا ہے، اگرچہ سننے کا بھی ثواب ہے لیکن یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے قرآن پاک کو سیکھنا. اور یہ ان علاقوں کے لیے ہے جہاں مشکلات ہیں، لیکن یہاں تو اللہ کا شکر ہے جگہ جگہ مدرسے کھلے ہوئے ہیں، پھر اس کو نہ سیکھنا اور ٹھیک سے نہ پڑھنا یہ بہت گناہ کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پاک کی ایک آیت سننے کے لیے بھی کان لگائے اس کے لیے ایسی نیکی لکھی جاتی ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جو اس آیت کو پڑھے گا اس کے لیے قیامت کے دن ایک نور ہوگا. اللہ اکبر، قرآن مجید کیسی بڑی چیز ہے کہ جب تک قرآن مجید پڑھنا نہ آئے کسی پڑھنے والے کی طرف کان لگا کر سن ہی لیا کرے، وہ بھی ثواب سے مالا مال ہو جائے گا. خدا کے بندو، اللہ کی بندیو، یہ تو کچھ بھی مشکل نہیں، لیکن افسوس ہمارے زمانے میں اکثر لوگ قرآن مجید کی طرف سے بالکل بے توجہ ہو گئے. بعض لوگ تو اس کے پڑھنے پڑھانے کو نعوذ باللہ بیکار سمجھتے ہیں، اور جو لوگ پڑھتے ہیں اس کے یاد رکھنے کی فکر نہیں کرتے، اور ہمیشہ جو پڑھتے ہیں اس کی تشریح یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے. یہ دعا دوسری فصل ہے، دعا کی اہمیت اور اس کے آداب. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کو اپنے رب سے حاجتیں مانگنا چاہیے، یہاں تک کہ اس سے نمک بھی مانگے اور جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اس سے مانگے. فائدہ، یعنی یہ خیال نہ کرے کہ ایسی معمولی چیز اتنے بڑے سے کیا مانگے، ان کے نزدیک بڑی چیز بھی چھوٹی ہے. یعنی اللہ کے یہاں بڑا چھوٹا مشکل آسان کوئی ہے ہی نہیں، ایسی چیز اللہ کے لیے بالکل برابر ہے، چاہے بڑی چیز مانگو چاہے چھوٹی. تو بڑی سے بڑی چیز بھی مانگو اللہ سے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، مانگنی ہو حاجت ہو تو وہ بھی انہیں سے مانگو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ قدر کی کوئی چیز نہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دعا نفع دیتی ہے اور اس مصیبت سے جو نازل ہو چکی ہے اور اس مصیبت سے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی. اللہ کے بندو اپنے ذمے دعا کو لازم کر لو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو دعا مانگے مگر اس کو اللہ تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی چیز دے دیتے ہیں یا کوئی برائی اس سے روک دیتے ہیں جب تک کہ گناہ یا قطع رہنے کی جب قطع رہنے کی دعا نہ کرے, یعنی قطع رہنے کی دعا کرے یعنی کوئی بھی ناجائز کام کی دعا نہ کرنا گناہ ہے. تو لیکن جو بھی جائز چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مختلف طریقوں سے ضرور نفع پہنچا دیتے ہیں. جو مانگتا ہے بعض اوقات وہی عطا فرما دیتے ہیں, بعض اوقات وہ چیز نہیں عطا فرماتے اس کا کوئی نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں, اور اگر وہ بھی نہ عطا فرمایا تو کوئی مصیبت اس سے ٹال دیتے ہیں, اور اگر مصیبت ٹلی نہ ٹلی لیکن آخرت میں پھر بھی اس کا اجر موجود رہے گا. مانگنے کا بھی اجر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور ضرور اس کو اجر. دعا ہی خود ہی ایک عبادت ہے, یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے عطا فرما بھی دیا اس کے باوجود وہ ایک عبادت الگ ہے, اس کا اجر و ثواب الگ ملے گا. مانگنے کا وہ چیز بھی ملے گی اور وہ اجر بھی ملے گا. اسی لیے دعا جو ہے وہ ضرور مانگنی چاہیے اور دعا میں فائدہ ہی فائدہ ہے. فائدہ, ان احادیث سے کئی باتیں معلوم ہوئیں. نمبر ایک تو دعا کی فضیلت اور تاثیر. اکثر لوگ پریشانی اور مصیبت کے وقت طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں مگر دعا کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے, حالانکہ وہ سب سے اہم تدبیر ہے. نمبر دو, دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دعا کبھی بیکار نہیں جاتی, یا تو وہی چیز مل جاتی ہے یا اور کوئی آنے والی بلا ٹل جاتی ہے, یا ایک روایت کے موافق آخرت میں اس کے لیے جمع ہو جاتی ہے. بہرحال دعا قبول ضرور ہوتی ہے. اور ایک حدیث پاک سے یہ بھی ہے کہ اس قیامت کے دن جب وہ لوگ دیکھیں گے کہ ہماری دعائیں جو دنیا میں مانگی تھیں قبول نہیں ہوئی تھیں, تو وہ دیکھیں گے کہ اس کا جو اجر مل رہا ہے تو اس کو دیکھ کے کہیں گے کہ کاش ہماری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی, اتنے بڑے بڑے اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے مانگنے کو. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دعا قبول ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ دعا خلاف شرع نہ ہو اور حضور قلب سے ہو, یعنی دل سے دعا مانگے اور قبولیت کی امید بھی رکھے, لیکن پھر اس کے بعد اگر وہ چیز نہ ملے تو اللہ سے راضی رہے. نیز دعا کے قبول ہونے کے شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ حرام خوراک پوشاک یعنی حرام رزق حرام لباس سے بچے. آج کل ان سب شرائط کی طرف سے غفلت ہے اور پھر شکایت ہوتی ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کی حقیقت, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم دعا کے قبول ہونے کا یقین رکھا کرو, اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا. یعنی مانگ رہے ہیں ہاتھ اٹھے ہیں, دماغ دل کہیں اور ہے, یہ نہیں کہ اتنے بڑے رب العالمین سے اتنے بڑے اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں. تو اگر دنیا میں کوئی مجسٹریٹ کے سامنے جاتا ہے یا جج کے سامنے کتنا متوجہ رہتا ہے اس کی طرف, ایک ایک اشارے پر جو ہے وہ غور کرتا رہتا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی بات نہ کہتے, کوئی کیا فیصلہ دیتا ہے کیا بات کرتا ہے, ایک لفظ پہ کام دیتے ہیں بالکل توجہ دیتے ہیں, لیکن احکم الحاکمین کیا کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور دل کہیں اور مشغول ہے, ایسی دعا قبول نہیں ہوتی. دعا صرف اس کا نام نہیں کہ دو چار باتیں یاد کر لیں اور نمازوں کے بعد ان کو صرف زبان سے عام وقت کی طرح پڑھ دیا, یہ دعا نہیں ہے, محض دعا کی نقل ہے. دعا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں درخواست پیش کرنا ہے. سو جس طرح حاکم کے یہاں درخواست پیش کرتے ہیں کم از کم دعا اس طرح تو کرنا چاہیے کہ درخواست دیتے وقت آنکھیں بھی اسی طرف لگی ہوتی ہیں، دل بھی ہمدن ادھر ہی ہوتا ہے، صورت بھی عاجزی کسی ہوتی ہے، اگر زبانی کچھ عرض کرنا ہوتا ہے تو کیسے ادب سے گفتگو کرتے ہیں اور اپنی درخواست منظور ہونے کے لیے پورا زور لگاتے ہیں اور اس بات پہ یقین دلانے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم کو آپ سے پوری امید ہے کہ ہماری درخواست پر پوری توجہ فرمائی جائے گی۔ تو اے مسلمانوں، دل میں سوچو کیا تم دعا مانگنے کے وقت خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتے ہو؟ سوچو اور شرماؤ، جب یہ برتاؤ نہیں کرتے تو اپنی دعا کو دعا یعنی درخواست کس منہ سے کہتے ہو؟ حقیقت میں کمی تمہاری طرف سے ہے جس سے وہ دعا درخواست ہی نہ رہی۔ جب دعا کی حقیقت معلوم ہو گئی تو اس حقیقت کے موافق دعا مانگو، پھر دیکھو کیسی برکت ہوتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کو جانتے ہیں؟ محمد احسن کے پتر ہیں یہ، میرے سمجھی
کا۔